दूर से ये कैसी दिलकश आवाज आती है जो सरापा जिंदगी को खुशगवार कर जाती है। प्रोग्राम नूरे इलाही की जानिब से सामेन की खिदमत में आदाब बजा लाती हूँ।
सामेन, एक राई के दाने को देखकर यकीन नहीं होता कि इसके अंदर इतनी ढेर सारी पत्तियां और शाखें छिपी हुई हैं।
कलामे इलाही की खूबी भी यही है, जब इंसान इसको अपने दिल में जगा देता है वो बेशुमार बरकतों से मामूर होता है।
आइए इसी ख्वाहिश को लेकर सुनते हैं आज का ये कलाम,
लेकिन इस नगमे के बाद।
खुदा के कलाम को लेकर आपके दरमियान एक बार फिर हाजिर हूँ। सलाम कबूल कीजिए। सामिन, हम खुदावन ताला के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि एक और मौका उसने हमें अता फरमाया। हमारी यही दिली ख्वाहिश है कि उसका कलाम जब हम सुनते हैं हमारे دل میں پوری طرح سے اتر جائے اور اس کے مطابق ہم عملی زندگی گزار سکیں۔ سامعین، تو پھر آئیے ایسے بیش قیمتی کلام کی طرف ایک بار پھر ہم رجوع ہوں اور سنیں کہ خداوند تعالیٰ آج ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں گنتی کی کتاب کے 14 باب کو پیش کریں گے۔ اس 14 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے۔ میرے بھائی، سنا آپ نے ایسی ہولناک خبروں کا انجام، جب اسرائیلیوں کی ساری جماعت نے ان کی خبروں کو سنا تو لکھا ہے کہ ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ رات بھر روتے ہی رہے۔ میرے بھائی، اگر آپ پچھلے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ رونا چلانا اور کوہرام کیوں مچ گیا۔ کیونکہ کنعان کی جاسوسی کرنے کے لیے دو ٹیمیں گئی تھیں، ایک 2 لوگوں کی ٹیم تھی اور دوسری 10 لوگوں کی۔ 2 جماعتیں گئی تھیں، جو 10 لوگوں کی جماعت تھی اس نے ایسی خبریں لا کر دیں کہ ان کے حوصلے پست ہو گئے اور ان میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ میرے بھائی، وہ شخص جس کا ایمان کمزور ہے اور جس کو خدا پر بھروسہ ہے ہی نہیں، اس کا تو حال یہی ہوگا۔ اس کے پاس رونے پیٹنے اور چیخنے چلانے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ ان خبروں نے ان کے دل کو دہلا دیا ہے۔ اب دیکھیے وہ دوسری آیت میں کیا کہہ رہے ہیں۔ لکھا ہے، اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی، ہائے، کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے یا کاش بیابان میں ہی مرتے۔ دوسری آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملی جلی غیر ایماندار اسرائیلیوں کی بھیڑ نے ایمانداروں کے حوصلے بھی توڑ دیے اور وہ بھی رونے چیخنے اور شکوے شکایت پر آمادہ ہو گئے۔ دیکھیے، تھوڑے سے غیر ایمانداروں کی بھیڑ نے ایمانداروں کے ایمان کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ میرے بھائی، یہی بات آج ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اگر ہماری کلیسیا میں یا ہمارے دینی اداروں میں غیر ایماندار لوگ موجود ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایمانداروں کو بھی گمراہ کر دیں۔ میرے بھائی بہن اور میرے بزرگ، آپ بڑی ہوشیاری سے کام لیجئے اور ہر وقت یہ دیکھتے رہیے کہ کہیں آپ ان غیر ایمانداروں کے ساتھ تو زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ یہ غیر ایماندار لوگ آپ کی کلیسیا، آپ کی انجمن اور آپ کی جماعت میں ہی نہیں بلکہ آپ کے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر کا کوئی فرد غیر ایماندار ہو۔ یہاں پر میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے اپنا ناطہ توڑ لیجئے یا آپ اس سے الگ ہو جائیے یا اسے چھوڑ دیجئے۔ اس کے ساتھ زندگی نہ گزارنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کی غیر ایماندار اور گنہگار زندگی سے بیعت نہ کیجئے۔ بہرکیف، اب ذرا آگے بڑھتے ہوئے تیسری آیت کو سنیں۔ تیسری آیت میں تو انہوں نے خدا کو بھی نہیں چھوڑا۔ دیکھیے یہ کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ پھر خدا کو برا کہہ رہے ہیں۔ لکھا ہے، خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ یہ لوگ خداوند تعالیٰ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کو تلوار سے مروانا چاہتا ہے۔ میرے بھائی، یہ تو ان کا ایک بہانہ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کے دل میں خود خدا کے لیے نفرت بھری ہوئی ہے اور یہ ایسا کہہ کر اپنے بچوں کو بھی بھڑکا رہے ہیں کہ خدا کو ہمارے بچوں کی بھی فکر نہیں ہے۔ سمعین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عہد کے ملک میں جو لوگ داخل ہوئے وہ انہی کے بچے تھے۔ یہ لوگ تو اپنی غیر ایمانداری کی حالت میں زندگی بھر خدا کو برا کہتے رہے اور اپنے بچوں کے لیے روتے اور آنسو بہاتے رہے اور کنعان میں یعنی عہد کے ملک میں پہنچنے سے قبل ہی مر کھپ گئے۔ میرے بھائی، اگر غور سے دیکھا جائے تو ان کے بچوں کی فکر صرف خدا تعالیٰ کو ہی تھی، کیونکہ اس نے ان بچوں کو عہد کے ملک میں پہنچایا۔ ان بچوں سے خدا تعالیٰ بہت پیار کرتا تھا، کیونکہ ان بچوں پر مصر کی کفریت کا اثر بالکل نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے جب ہوش سنبھالا تو خدا کی قدرت اور اس کی نزدیکی کو بہت قریب سے محسوس کیا۔ انہوں نے بادل اور آگ کے ستون کی شکل میں خدا تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یہ بچے مصر کے غلام نہیں تھے بلکہ خدا تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ایک آزاد مومن تھے۔ لیکن افسوس ان کے والدین اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے ملک کنعان کی سرحد پر پہنچ کر بھی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ یہی حال ایک غیر ایماندار کا بھی ہوتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے تک پہنچ کر بھی جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بہرکیف ذرا آگے چلیں اور چوتھی آیت کو سنیں، لکھا ہوا ہے، پھر وہ آپس میں کہنے لگے، آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں۔ لیجیے، اب وہ اپنے پیشوا پر بھی بھروسہ نہیں کر رہے ہیں اور اپنے لیے ایک نیا سردار یعنی پیشوا مقرر کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایسا پیشوا جو انہیں پھر سے مصر کی غلامی میں واپس لے چلے۔ اس بات کو بھی آج ہم اپنے بیچ میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی لوگ اپنی کلیسیاؤں، اداروں اور دینی شعبوں میں اپنی مرضی کے مطابق پیشوا چنتے ہیں۔ خدا کے مخصوص پیشواؤں پر وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور انہیں فراموش کرتے ہیں۔ انہیں ایسا پیشوا چاہیے جو حرام کو حلال بنا سکے اور ناجائز کو جائز قرار دے سکے، یعنی گناہ کرنے کی انہیں پوری چھوٹ دے سکے۔ مطلب یہ کہ ایسا پیشوا جو انہیں مصر کی غلامی میں پھر واپس لے جا سکے۔ جی ہاں، ایسا پیشوا جو رشوت اور سود خوری پر انہیں کچھ نہ کہے، شراب اور زناکاری پر انگلی نہ اٹھائے، ان کی کسی بھی کرتوت پر وہ انہیں کچھ نہ کہے۔ میرے بھائی، جب اسرائیلیوں نے اپنا ایک الگ سردار مقرر کر کے مصر واپس لوٹ جانے کا فیصلہ کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو ان کی بے وقوفی اور ہٹ دھرمی پر بے حد رنج ہوا۔ وہ اسرائیلیوں کی ساری جماعت کے سامنے اوندھے منہ گر پڑے، اور غالب اور یشو بھی ان کی اس بات پر اپنے کپڑے پھاڑنے لگے اور ساری جماعت کو خوب سمجھانے لگے۔ میرے بھائی، کافی سمجھانے پر بھی ان پر کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ اس کا الٹا اثر ہوا۔ دیکھیے دسویں آیت میں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنگسار کرو۔ دیکھیے، ان کی آنکھوں پر کفر کا ایسا پردہ پڑ گیا ہے کہ یہ لوگ خداوند تعالیٰ کے مخصوص پیشواؤں کو بھی نہیں پہچان رہے ہیں، انہیں جان سے مارنے کے لیے تیار ہیں۔ دور حاضرہ میں بھی خدا کے مخصوص پیشواؤں کی یہی حالت ہے، سماج میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کے مرتبے کا بھی کوئی احترام نہیں ہے، عبادت گاہوں اور دیگر دینی شعبوں میں ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، عبادت گاہوں اور دینی اجتماعوں میں ان کی تقریروں اور خطبوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بہرکیف ہم آگے چلیں اور یہ دیکھیں کہ ان پیشواؤں کے ساتھ کیا ہوا، ان کو سنسار کیا گیا یا نہیں۔ میرے بھائی، اسی دسویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ اپنے ان مخصوص بندوں کو بچانے کے لیے اسرائیلیوں کے درمیان اتر آیا اور اسرائیلیوں کو کوئی غلط قدم نہ اٹھانے کے لیے اپنا جلال ظاہر کر کے انہیں خبردار کیا۔ اور جب ہم دسویں آیت سے آگے کا حال پڑھتے ہیں تو صورت حال بالکل بدل جاتی ہے۔ جو مارنے آتے ہیں وہ خود مر جاتے ہیں، یعنی جو اسرائیلی حضرت موسیٰ، ہارون، کالب اور یشوع کو مارنے آتے ہیں وہ خود کنانی اور عملیقی لوگوں کے ہاتھ مارے جاتے ہیں اور ان کی لاشیں پڑی سڑتی رہتی ہیں۔ خدا کے نبیوں اور اس کے مخصوص بندوں پر ہاتھ اٹھانے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ بہرکیف آگے گیارہویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے، اور باوجود ان سب معجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ میرے پیارے بھائی بہن، حیرت کی بات ہے کہ آخر نہ جانے کس خماش کے ہیں یہ لوگ۔ اتنے معجزوں کو دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ خداوند تعالیٰ پر اپنے ایمان کو مضبوط نہیں رکھ سکے اور اس کی قربت سے دور ہوتے چلے گئے۔ اگر دیکھا جائے تو ان سے اچھے آج کے لوگ ہیں جو معجزے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر دور حاضرہ میں خدا تعالیٰ اپنا ذرا سا بھی معجزہ دکھا دے تو شاید آج کے لوگ تو اسی وقت خدا کے آگے اوندھے منہ گر پڑیں گے اور کبھی بھی اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے۔ بہرکیف آگے بارہویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند رب العزت اب اسرائیلیوں کو کھل کر آگاہ کر رہا ہے، وہ انہیں فائنل وارننگ دے رہا ہے۔ جی ہاں، آخری طور پر وہ انہیں آگاہ کر رہا ہے۔ بارہویں آیت کے پہلے حصے میں لکھا ہے، میں ان کو وبا سے ماروں گا اور میراث سے خارج کروں گا۔ سنا آپ نے، ادھر اسرائیلی حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور جناب یشوع اور قالب کو سنگسار کرنے کا منصوبہ بنا ہی رہے ہیں کہ ادھر خدا تعالیٰ سارے اسرائیلیوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس نے میراث سے یعنی عہد کے ملک سے بھی ان کا نام خارج کر دیا ہے، اور اسی دوسری آیت کے آخری حصے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے اب اپنا عہد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باندھ لیا ہے اور وہ فرما رہا ہے، میں تجھے ایک ایسی قوم بناؤں گا جو ان سے کہیں بڑی اور زیادہ زوراور ہوگی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے اس فیصلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اسرائیلی ہلاک ہوں، اور بات بھی صحیح ہے، جو انسان اتنی پریشانیاں اٹھا کر ان کو مصر سے نکال کر لایا ہے اور برسوں سے ان کے ساتھ ہے اور ان سے بے حد پیار بھی کرنے لگا ہے، بھلا پھر وہ کیسے ان کی تباہی اور بربادی کو دیکھے گا؟ شاید اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو بچانے کے لیے خدا سے گڑ گڑا کر التجا اور فریاد کر رہے ہیں۔ 13ویں آیت سے 19ویں آیت تک ایک بار پھر غور فرمائیے اور دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کس طرح خدا کو منا رہے ہیں۔ واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی حلیم اور رحم دل انسان تھے۔ وہ اسرائیلیوں کی تباہی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ خدا معاف کرے کہ اگر ہم ان کی جگہ پر ہوتے تو شاید خدا کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوتے اور دل سے چاہتے کہ ناخلق ہلاک ہو جائیں تو اچھا ہے۔ سامعین، ہمیں بھی اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح حلیم بننے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا اپنی قوم کے لیے کیا رویہ ہے؟ اپنے معاشرے کے لیے ہم کتنے زیادہ فکر مند ہیں؟ اپنے خاندان والوں کے لیے ہمارے دل میں کتنا پیار ہے؟ میرے بھائی، یہاں پر کچھ لمحات کے لیے رک جائیں اور ذرا سنجیدگی کے ساتھ اس موضوع پر سوچیں۔ اب دیکھیے 20ویں آیت میں خدا تعالیٰ حضرت موسیٰ کی گریہ وزاری اور فریاد کرنے پر اپنے فیصلے میں تبدیلی لاتا ہے۔ لکھا ہے، میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کیا۔ سامعین، یہاں پر خداوند تعالیٰ نے انہیں معاف تو ضرور کر دیا ہے، لیکن سزا پھر بھی برقرار رکھی ہے۔ خدا کی عدالت بڑی نرالی ہے، ہم اس کی کچھ باتوں کو آسانی سے نہیں سمجھ سکتے۔ ہم یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب اس نے معاف کر دیا تو سزا کیوں برقرار رکھی۔ بالکل اسی طرح یہاں پر اسرائیلیوں کو بھی معاف تو کر دیا گیا ہے، لیکن سزا ان کو بھگتنا ہے، اور وہ سزا یہ ہے کہ وہ کبھی بھی عہد کے ملک میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ 23ویں آیت میں خدا تعالیٰ یہی بات دہراتا ہے۔ آگے 24ویں آیت میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، پر اس لیے کہ میرے بندے غالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری پوری پیروی کی ہے، میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ ہو آیا ہے پہنچاؤں گا، اور اس کی اولاد اس کی وارث ہوگی۔ سامعین، اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے سارے وعدے اور عہد غالب سے باندھ رہا ہے۔ جی ہاں میرے بھائی، صرف غالب اور یشو ہی اس کے پیروکار اور اس کے سچے بندے ہیں۔ ہم نے اس باب کی 3ری آیت میں پڑھا تھا کہ اسرائیلی کہہ رہے تھے کہ خدا کیوں ہم کو اس ملک لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے، پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ لیکن اس باب کی 24ویں آیت میں ہم نے پڑھا کہ خداوند تعالیٰ نے ان کے بچوں کو یعنی غالب اور یشو کو عہد کے ملک کا وارث ٹھہرایا ہے۔ میرے بھائی، بھلے ہی والدین یہ سوچیں کہ خدا تعالیٰ کو ان کے بچوں کی فکر نہیں ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ ان کے بچوں کی ان سے بھی زیادہ فکر کرتا ہے، کیونکہ وہ اصلیت میں تو اسی کے بچے ہیں۔ واقعی کیسا عجیب وعدہ ہے خدا کا غالب اور یشو کے لیے۔ بہرکیف، آگے 26ویں اور 27ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، میں کب تک اس خبیث گروہ کی جو میری شکایت کرتی رہتی ہے برداشت کروں گا؟ بنی اسرائیل جو میرے خلاف شکایتیں کرتے رہتے ہیں، میں نے وہ سب شکایتیں سنی ہیں۔ سامن، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ اس ملی جلی غیر ایمانداروں کی بھیڑ سے تنگ آ چکا ہے، اور اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون سے فرما رہا ہے کہ تم میری طرف سے اس بھیڑ کو آخری وارننگ دے دو، یعنی انہیں آخر میں ایک بار اور خبردار کر دو، انہیں اچھی طرح بتا دو کہ میں ان کے رویے اور ان کی حرکات سے تنگ آ چکا ہوں، اب میں ان کے خلاف قدم اٹھانے جا رہا ہوں۔ میرے بھائی، یہ غیر ایماندار اسرائیلی اب خدا کی نظروں میں عزت دار لوگ نہیں ہیں، اسی لیے وہ ان کو خبیث کہہ رہا ہے۔ سامعین، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، آخر خدا تعالیٰ کب تک برداشت کرے گا؟ سامعین، اگر ہم بھی اس کے آئین کو ہمیشہ توڑتے رہیں، اس کے حکموں کو برابر فراموش کرتے رہیں، اور اس کی راہوں سے پوری طرح منہ موڑ لیں، اور ہماری نظروں میں خدا کی کوئی عزت اور وقت ہی نہ رہے، اور ہم ہمیشہ اپنی زبان پر اعمال سے کفریت کا مظاہرہ کرتے ہی رہیں، تو خدا کا فیصلہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ کیا وہ پھر بھی ہم پر رحم اور ترس کھائے گا؟ سچ تو یہ ہے کہ پھر ہم اس کی نظروں میں اس کے بندے نہیں بلکہ خبیث ٹھہریں گے۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ 29ویں آیت میں وہ فرماتا ہے، تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور 30ویں آیت میں وہ کہہ رہا ہے، ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا، سوا یفنہ کے بیٹے غالب اور نون کے بیٹے یشو کے۔ سنا آپ نے میرے پیارے بھائی بہن، خدا کا فیصلہ ان کے لیے یہی ہے، ان کی لاشیں اسی بیابان میں سڑتی رہیں گی، وہ کبھی بھی ملک کنعان میں یعنی عہد کے ملک میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ ذرا آگے چلیں، آگے 31ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی اپنے جن بال بچوں کے لیے خدا پر الزام لگا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے بچوں کو عہد کے ملک میں لٹوانے اور قتل کروانے کے لیے لے جانا چاہتا ہے، خدا انہی بچوں کو عہد کے ملک کا وارث بنانا چاہتا ہے۔ وہ 31ویں آیت میں فرماتا ہے، اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا کہ وہ لوٹ کا مال ٹھہریں گے، ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا، اور جس ملک کو تم نے حقیر جانا وہ اس کی حقیقت پہچانیں گے۔ سامعین، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم سے زیادہ فکر ہمارے بچوں کی خدا کو ہے۔ سچ پوچھئے تو اصلی باپ وہی ہے، کیونکہ وہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے اپنے بچوں کی خبر رکھتا ہے۔ آگے 34ویں آیت میں لکھا ہے، ان 40 دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے تھے، اب دن پیچھے ایک ایک برس یعنی 40 برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہو گے۔ سامعین، آج خداوند تعالیٰ کا مزاج بہت بدل چکا ہے۔ وہ آج نافرمان اور گنہگار لوگوں کو موقع پر موقع دیتا ہے، ان پر ترس کھاتا ہے اور ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائی، اگر خدا تعالیٰ اپنے مزاج میں تبدیلی نہ لاتا تو پھر میرا اور آپ کا کیا ہوتا؟ لیکن آج ہماری لاشیں دوزخ میں جلنے اور سڑنے سے بچ سکتی ہیں، اور ہم ہمیشہ کی زندگی پا کر جنت الفردوس میں داخل ہو سکتے ہیں، اگرچہ ہم راہ راست پر آ جائیں۔ پھر آگے 37ویں اور 38ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی، خداوند کے سامنے وبا سے مر گئے، پر جو آدمی ملک کا حال دریافت کرنے گئے تھے، ان میں سے نون کا بیٹا یشو اور یفنہ کا بیٹا غالب دونوں جیتے بچے رہے۔ میرے بھائی، ان آیتوں میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ان 10 آدمیوں کو جو کنعان کا حال دریافت کرنے گئے تھے مار ڈالا ہے، لیکن جب ان کے مرنے کی خبر نافرمان اسرائیلیوں کو پہنچی تو وہ پھر زار زار رونے لگے۔ 39ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب ان آدمیوں کے مرنے کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلیوں کو دی تو وہ زار زار رونے لگے۔ لیکن آگے 40ویں آیت میں ہم ایک بڑی عجیب بات دیکھ رہے ہیں، اور وہ عجیب بات یہ ہے کہ جو اسرائیلی ابھی تک کنعان جانے کے لیے تیار نہیں تھے اور جو مصر واپس لوٹ جانا چاہتے تھے، وہ اب کنعان ملک جانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اپنی خطا کی معافی مانگتے ہوئے زبردستی کنعان کی پہاڑیوں پر چڑھ رہے ہیں۔ 40ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور وہ دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر یہ کہتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگے کہ ہم حاضر ہیں اور جس جگہ کا وعدہ خداوند نے کیا ہے وہاں جائیں گے، کیونکہ ہم سے خطا ہوئی ہے۔ واقعی کیسی عجیب بات ہے، جب وہ ملک ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے تو اب وہ وہاں جانے کے لیے تیار ہے، جب ان کو اس ملک سے بے دخل کر دیا گیا ہے تو اب وہ اس ملک میں زبردستی گھسنے کے لیے تیار ہیں۔ آگے 42ویں آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے بڑے صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں، اوپر مت چڑھو کیونکہ خداوند تمہارے درمیان نہیں ہے۔ میرے بھائی، انسان کی فطرت بڑی عجیب فطرت ہے۔ جب خدا تعالیٰ ان اسرائیلیوں کے ساتھ تھا تب تو یہ کنعان کی طرف روانہ نہ ہوئے، اب جبکہ خدا تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا ہے اور وہ ان کے درمیان نہیں ہے تو اب یہ زبردستی کنعان کی طرف روانہ ہے۔ میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے تب تک تو خیر ہے، لیکن اگر کہیں توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اور اس نے اپنا فضل ہمارے اوپر سے اٹھا لیا تو پھر ہمارے لیے کوئی چارہ نہ ہوگا، پھر ہماری خطائیں بالکل معاف نہ ہو سکیں گی۔ اس لیے اگر ہم نے ابھی تک توبہ نہیں کی ہے تو موقع ہے کہ ہم ابھی اور اسی وقت توبہ کر لیں اور خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔
بہر خیر، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان اسرائیلیوں کا بھی کم خوفناک انجام نہیں ہوا، یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی نہیں مانے۔ کوہ سینا کے بیابان میں انہوں نے کنعان نہ جانے کے لیے خدا کی حکم دولی کی، اور اب یہ زبردستی کنعان میں گھس کر اس کی حکم دولی کر رہے ہیں۔ 44 آیت میں لکھا ہے کہ وہ شوخی کر کے پہاڑ کی چوٹی تک چڑھے چلے گئے، پر خداوند کے عہد کا صندوق اور موسیٰ لشکرگاہ سے باہر نہ نکلے۔ لیکن اس باب کی آخری 45 آیت تو بڑی دل دہلا دینے والی آیت ہے، لکھا ہے، تب امالیقی اور کنانی جو اس پہاڑ پر رہتے تھے ان پر آ پڑے اور ان کو قتل کیا اور حرما تک ان کو مارتے چلے آئے۔ میرے بھائی، سنا آپ نے اس قوم کا حال، یہ وہ قوم ہے جو خدا کی قوم کہلاتی تھی، اور اب اس قوم کا حال یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ اس پر کنعان کی بت پرست قومیں غالب ہیں اور ان کے درمیان قتل و غارت مچائے ہوئے ہیں۔ اب نہ تو خدا کو ان کے رونے چلانے پر ترس آ رہا ہے اور نہ ان کے قتل و غارت پر اسے کوئی ملال ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، یہی حالت آج کے مومنین کی بھی ہے۔ جی ہاں، آج اس کے مومن بندے ایمان کی دولت سے خالی ہوتے جا رہے ہیں اور خدا کی رسی ڈھیلی کرے دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج شیطانی طاقتیں ان پر حاوی ہو رہی ہیں اور انہیں دنیا سے بالکل نیست و نابود کرے دے رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ، ہم اپنی زندگی کو بھی ذرا جانچیں، ہمارا کیا حال ہے؟ کیا خدا ہمارے درمیان ہے یا ہم بھی اس کی قربت سے محروم ہو گئے ہیں؟ اگر واقعی ہماری زندگی کا بھی یہی حال ہے تو ہم بھی شیطانی طاقتوں کے ہاتھوں قتل و غارت سے نہیں بچ سکیں گے اور ہماری لاشیں یہیں پڑی رہیں گی۔ سامن، یہاں پر ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم ہوش میں آئیں، توبہ کریں اور اس کے آگے سر نگو ہو جائیں۔ خدا ہمیں ہدایت فرمائے، آمین۔ اب آج کا مطالعہ یہیں پر ختم کرنے کی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، اب ہم اس پروگرام کے آخری لمحات میں پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا۔ کیا آپ ہمیں ایک پوسٹ کارڈ کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے نہیں نوازیں گے؟ آپ ہمیں ضرور خط لکھیں، ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔ پر ایک بات اور یاد رکھیں، آپ اپنا پتہ صاف اور صحیح لکھیں۔ ہمارا پتہ اس طرح ہے، پروگرام نورِ الٰہی، ریڈیو وشووانی، پوسٹ باکس نمبر 317، لکھنؤ 22601، اتر پردیش۔ ہمارا پتہ ایک بار پھر سن لیجئے، پروگرام نورِ الٰہی، ریڈیو وشووانی، پوسٹ باکس نمبر 317، لکھنؤ 226001، اتر پردیش۔ اور ہاں سامعین، آپ ہم سے ای میل کے ذریعے بھی رابطہ قائم رکھ سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu@radiovv.org۔ اب آج یہیں پر الوداع اور خدا حافظ۔